بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. حضرات، جیسا کہ آپ نے اس مقدمے سے یہ اندازہ لگایا کہ ابتدا میں کہ جنگ احد کے وقت ایک معمولی جیسی غلطی جو اجتماعی طور پر مسلمانوں سے سرزد ہوئی، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اس وقت جو کچھ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتائج آخر کہاں تک مسلمانوں کو بھگتنے پڑے کہ کتنے ہی مراحل کے بعد جا کر، جنگ احزاب کے بعد جا کر یہ پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہوئی. آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی قسم کی غلطیاں ہیں، خواہ وہ اجتہادی ہی کیوں نہ ہوں، اس کے جو اثرات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس سے وہ قوم بچ نہیں سکتی. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 صحابیوں کو وہ ایک پہاڑی پر بٹھایا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری اگر یہاں بوٹیاں بھی اڑ جائیں اور ہماری حالت بہت بگڑ بھی جائے تم اس جگہ سے نہ ہلنا. جب وہ مسلمانوں کو پہلی حلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی اور مسلمان اکٹھے ہوئے، مطلب ان کو بھگانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان میں دو رائے ہوں گی. ایک نے اس رائے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکست ہو جائے، ہمیں تمہاری حالت کیسی بھی ہو جائے تم یہاں بیٹھے رہنا، تب تو شکست ہوئی نہیں کوئی، اس لیے اگر ہم اتر آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسروں نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہ ہمیں ملے ہم اپنی اس حالت کو تبدیل نہیں کرتے. چنانچہ یہ گروپ جو تبدیل ہوا تو یہ 20 اور 30 کا فرق رہا، 30 اتر آئے 20 رہے. اب آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ جنگ پر اتنی تفصیل کے ساتھ تبصرہ جو کیا گیا، اس سے پہلے بھی کچھ مراحل اس کے اندر آئے تھے. مثلا یہ تھا کہ جنگ بدر کے وقت کچھ نوجوان جو تھے وہ شریک نہیں ہو سکے تھے بدر میں، یا بعد میں مسلمان ہوئے یا اس وقت تھے، ان میں سے کچھ کا یہ خیال تھا کہ اچھا پھر کوئی وقت بنا تو ہم دیکھیں گے اسے. چنانچہ اچانک جب یہ احد کا معاملہ آیا اس سے پہلے انہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اللہ دیکھے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر. تو حضور کے سامنے جب یہ صلاح و مشورہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ لشکر بہت بڑا ہے، 3000 کا ہے، اور ہماری اس وقت اتنی پوزیشن نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے کہ ہم جا کر ان کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے مدینے میں رہ کر آبادی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کر ہمیں لڑنا چاہیے تاکہ ہماری حفاظت بھی ٹھیک رہے اور ہم اپنا ٹھیک کام کر سکیں. لیکن نوجوان جو تھے وہ اس بات پر مصر تھے اور وہ اصرار میں اتنا آگے بڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ہم نکلتے ہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا لباس پہن کر تشریف لائے اور جب اس پر بات ہوئی تو اب ان نوجوانوں نے محسوس کیا کہ ہم نے بے جا اصرار کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم سے ہو گئی جو بات، لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو ہم اس پر راضی ہیں جیسے آپ حکم دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب جنگ کا لباس پہن کر آتا ہے پھر اسے اتارتا نہیں، اب ہم باہر چلیں. یہ بات بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بڑی بات تھی کہ اس پر بہت اصرار کیا گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے اصرار کو قبول کیا. دوسرا آگے چل کر جو مرحلہ پیش آیا کہ یہاں مدینے سے جب نکلے تھے مسلمان تو ان کی تعداد 1000 تھی، اور تھوڑا میل ڈیڑھ آگے چل کر عبداللہ ابن ابی نے یہ کہہ کر الگ ہوا کہ آپ نوجوانوں کی بات میں آئے اور تھوڑی سی جمعیت کو لے کر چلتے ہیں، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے، لہذا میں اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں. اس کے اس اعلان سے آپ اندازہ لگائیں اس 1000 میں سے 300 آدمی الگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوئے، اور کل یہ 700 آدمی رہ گئے اور ہیں یہ جنگ کے موقع پر یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر صف بندی کی اور اس طرح سے لڑے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو ان کی ان جذبات کو کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے جذبات کو اصرار کے ساتھ رسول اللہ سے منوایا لہذا ہم نے تمہیں یہ مار جو ہے وہ دلائی, یا یہ ہے کہ یہ دیکھ لو کہ ابھی تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے دل ان 300 کے الگ ہونے سے کوئی ٹوٹے ہوں گے, لازماً اثر تو پڑا ہوگا اس کا, اس لیے تم جم کے نہیں لڑ سکے. یہ بات ہوئی, آپ یہ دیکھ لیں سورہ آل عمران آپ کے مطالعے سے گزری ہوگی یا دیکھیں, اس میں کہیں بھی جنگ پر تبصرہ اس طرح کا نہیں آیا. تمہاری تعداد بہت کم ہو گئی تھی, افراد بہت کم ہو گئے تھے, اسباب تمہارے پاس کم تھے, ان میں سے کوئی بات نہیں تھی, بات ایک ہی تھی اور وہ یہ تھی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بات بتائی اس کے ماننے میں تم ناکام رہے, اور اس کا نتیجہ اور ماننے میں سارے کے سارے ناکام نہیں رہے. چند لوگوں کی غلطی سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری کی پوری جو ہے وہ قسمت جو ہے ساری قوم کی جو ہے پلٹ گئی اور ان سب کو یہاں تک تکلیف پہنچی کہ 70 آدمی اس کے بعد شہید ہوئے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر زخمی ہوئے, اور وہ شکست معمولی قسم کی نہیں تھی. کیا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب پہاڑ کے دامن میں تیروں سے بچنے کے لیے جب پناہ لی گئی اور کفار یہ سمجھے کہ میدان یہ خالی ہو چکا ہے, ادھر سے ابو سفیان ہوتا واتا اس مقام پر پہنچا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دوسرے کچھ ساتھی ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی پتھر پر چڑھ کر اس نے یہ کہا, حل فیکم محمد, کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا سے کوئی جواب نہیں. پھر اس نے کہا, حل فیکم ابو بکر, کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہیں. پھر اس نے کہا, حل فیکم عمر, کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. اب اس نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اعلی اوبل اوبل تیری سرداری اب قائم ہوگی, کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا تو شاید پھر تحریک دوبارہ ابھر جاتی, لیکن ان تینوں کے چلے جانے کے بعد ابھرنے کا کوئی امکان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اب کھڑے ہو کر اسے کہو کہ ابل اعلی نہیں ہوگا, اللہ اعلی عز و جل. یہاں سے یہ بھی بات دیکھ لیں کہ جہاں وہ اصل دینی مقصد پر زد پڑتی ہے, حالات کیسے بھی ہوں اس کو گوارا نہیں کیا گیا کہ اس کو کسی مصلحت کا شکار بنایا گیا. تو پہلی چیز جسے آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اس واقعہ میں ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں بعض وقت معمولی جیسی غلطی اور وہ بھی اجتہادی غلطی, ظاہر بات ہے صحابہ کے اندر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ احمدن حضور کی قول کی مخالفت کر دے, ان کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اب فتح ہوگی یا ناکامی تو ہوئی نہیں. حضور نے فرمایا ہم ناکام بھی ہو جائیں تو تم یہاں سے نہ ہلنا, تو فتح والی بات ان کے ذہن میں تھی نہیں, اس لیے وہ وہاں سے ہلے اور یہ سارا پانسا پلٹا. چنانچہ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آخر تک مسلمانوں نے جب بھی اپنے جنگ اور اپنے اس کام کو آگے بڑھایا اس میں کہیں بھی ان کو اگر ناکامی ہوئی تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہماری ناکامی کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں کہیں ناکام ہوئے. چنانچہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جرنیل نے یہ خط لکھا کہ حضرت فلان جنگ کے اندر ایک وقت گزر گیا اور کئی روز سے یہ جنگ جاری ہے اور نہ فتح ہو رہی ہے نہ شکست ہو رہی ہے, نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, جنگ کئی روز سے بے نتیجہ ہے, آپ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے اندر تلاش کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرنا تو نہیں چھوڑ دیا تم. گویا اس دن سے یہ بات واضح ہو گئی تھی ذہن کے اندر کہ مسلمان کی ناکامی یا کامیابی کا دار و مدار صرف حضور کی اتباع پر ہے, اور یہ واضح بات ہے کہ جس نے اتباع کرنے میں وہ مکمل رہے گا اور لازماً کامیاب ہوگا, اور جو اتباع کرنے کے اندر مکمل نہ ہو نہ کر سکے اس کے اندر ناکامی اس کی یہی ہوگی. اور یہ بات بالکل بنیادی ہے کہ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے، اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس اسوہ یعنی پیر پہ پیر رکھنا، قدم پہ قدم رکھنا، اس پر چلنا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. اور ویسے آپ ماشاء اللہ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے ہیں. اس بات پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ دنیا میں جس کسی نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس نے قدرت کے کسی سائن کو اپنے سامنے رکھ کر کامیابی حاصل کی ہے. جس نے اس سائن کو سامنے رکھا، جس چیز کو کبھی اس نے حاصل کیا، تو اس کے سامنے قدرت کا کوئی سائن تھا، خود اس نے کچھ نہیں بنایا. اس لیے کہ اس کے علاوہ تصور ہی دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ علامات و بن نجم ہم یا تدون، اس کائنات کے اندر تمہارے چلنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہم نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں کہ تم انہیں سے راج وہ حاصل کر سکتے ہو. مثلا جس نے بھی کیمرہ ایجاد کیا تو ظاہر بات ہے قدرت کا سائن آنکھ اس کے سامنے تھی. اب اس کے سامنے میں وہ جتنا کامیاب ہوا اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوتا چلا گیا. آج جس نے ہوائی جہاز اگر ایجاد کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے سامنے پرندے ہیں، سائن تو قدرتی کا ہے، کیا اڑنے کا نظام ہے. اور جس نے شپ ایجاد کیا ہے اس کے سامنے قدرت کا سائن مچھلی تھی. اگر شپ میں جو ہے مچھلی کے بجائے پرندہ سائن بنایا جاتا اور ہوائی جہاز میں مچھلی اگر سائن بنائی جاتی تو نہ ہوائی جہاز اڑتا نہ شپ جو ہے پانی میں چلتا. یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی اگر کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو آج خود اس نے کوئی اصول نہیں بنایا، بنا ہوا قدرت کا ایک اصول ہے. آپ کمپیوٹر کے نظام کو دیکھیں، راڈار کے سسٹم کو دیکھیں، کسی کو دیکھیں، ان سب کے اندر آپ یہ دیکھیں قدرت کے سائن موجود ہیں جن کو فالو کر کے یعنی یہ اس راستے پر لوگ آگے بڑھے. جس طرح یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں بھی کوئی ترقی قدرت کے سائن کو فالو کیے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح آخرت کی ترقی کے لیے بھی قدرت نے ایک سائن دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح دنیا کے سائنوں میں اگر ذرا سی کوئی تبدیلی کرے کہ آنکھ کے دیکھنے کا نظام جو اور ہے تو میں کیمرے کا نظام تھوڑا سا اس سے بدل دوں تو اس کا کیمرہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اگر کوئی شخص ذرا برابر فرق کرے کہ اگر چلو جی چھوٹی سی بات پہ نہ عمل ہوا کون سی بڑی بات ہے، تو ظاہر بات ہے وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کبھی بھی آدمی ترقی کے راستے پہ چل نہیں سکے گا، اور اسی ساری جو ہے وہ ترقی کے بجائے تباہی کی طرف چلا جائے گا. اسی لیے صحابہ کے سامنے یہ واضح بات تھی کہ جب بھی کوئی بات یہ آتی کہ یہ کام کرنا ہے تو فوراً ذہن میں یہ بات جاتی کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دو تین واقعات بڑے عجیب ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ تین بڑے شہروں کے علاوہ مکہ مدینہ اور طائف کے علاوہ عظیم اکثریت مرتد ہو گئی تھی، اور بڑی عجیب قسم کی حالت جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اور ادھر یمامہ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عظیم قومی فتنہ اٹھا، اور وہ بھی نبوتی کے نام سے اٹھا لیکن قوم کی بہت بڑی جمعیت اس کے ساتھ تھی. لیکن اس نے یہ کہا کہ قریشی نبی ہے لہذا میں بھی ایک نبی نجدی ہو سکتا ہوں. یہ تصور آپ یہ دیکھیں کہ اسی دور کے اندر یہ سارا اٹھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر اپنی زندگی سے چند روز پہلے ایک لشکر شام کے لیے تیار کیا جس میں ابو بکر، حضرت عمر اور یہ لوگ جو ہیں حضرت اسامہ کی قیادت میں جانے والے تھے. لشکر مدینے سے باہر ایک پڑاؤ نکلا تھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا چھوڑ چکے تھے. اس حالت کے اندر جب سارا معاملہ آیا تو کئی مسائل پیدا ہوئے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان لڑائیوں کے اندر وفاظ قرآن جو ہیں وہ تو مارے جائیں گے سارے کے سارے، یا زیادہ بڑی تعداد میں، اور قرآن ہمارے پاس ہے نہیں، اکٹھا تھی ایک جگہ پر. تو یہ گیسی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھی، حضرت سب سے پہلے قرآن اکٹھا کرنے کا انتظام کر لیں. پہلا جواب حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تھا اس کام کو ابو بکر کیسے کرے جسے رسول اللہ نے نہیں کیا. فرمایا پھر ہم دونوں بحث کرتے رہے, اللہ نے جس طرح میرے دل میں بات ڈالی اللہ نے ابو بکر کے دل میں بات ڈالی, اور ان کا بھی سینہ کھلا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام کرنے کا. اب کرے کون اس کام کو؟ اب دونوں نے ایک اور صحابی کو چنا. اب دونوں جلیل القدر ہیں, لیکن اس صحابی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ پہلی بات سن کر یہ کہتا ہے کہ تم حیرانگی کی بات کرتے ہو, جس کام کو رسول اللہ نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا آپ مجھ سے کراتے ہیں اس کام کو. یہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان سے بات کی تاکہ اللہ نے ان کے سینے کو بھی کھول دیا. اور وہ صحابی یہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ تو نے ان دنوں میں احد پہاڑ کھودنا ہے تو مجھے اتنی مشقت نہ ہوتی کہ جتنا یہ جمع کرنا, کہ یہ کہ کہاں کہاں تو زمانے مرتب تھا نہیں کہیں, کسی پاس ایک صورت, کسی کے پاس دو صورتیں, کسی کے پاس چند آیتیں, کسی کپڑے پر لکھی ہوئی, کسی کاغذ پر لکھی ہوئی, کسی چمڑے پر لکھی ہوئی, بہرحال یہ اکٹھا کرنے میں یہ کامیاب ہوئے. لیکن پہلی بات ذہن میں یہ آئی. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا حضرت صدیق کو کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری شام کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اندر فتنہ بہت ہو گیا, اس جانے والے لشکر جو ہے اس کو روک لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہی ایک جواب تھا, فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے جانے کے لیے تیار کیا ابو بکر اسے روک نہیں سکتا, الا یہ کہ حضرت ابو بکر نے اپنے لیے اور حضرت عمر کے لیے اجازت مانگی حضرت اسامہ سے, اگر تو اجازت دے دے تو ہم دونوں یہاں ٹھہر جائیں, ورنہ تو نہ اجازت دے تو ہم نہیں رکیں گے ساتھ جائیں گے. تو مملکت کی مصلحت کی خاطر حضرت اسامہ نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی. تیسری بات ایک اور آئی, وہ بھی بڑی عجیب تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ یا خلیفہ رسول, اس وقت کچھ حالت ایسی ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بالکل دین چھوڑ دیا, کچھ نئے نبوت کا مسئلہ چل پڑا ہے, لیکن کچھ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, تو کم از کم کچھ نہ کچھ ان کے اندر ہے, ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑیں, باقی سب کے ساتھ چھیڑ لیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں اپنے اونٹ اور بکری کے ساتھ جو رسی دیتا تھا جو اسے بھی روکے گا ابو بکر اس کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر اگر سوچے اور غور کرے کہ یہ ایک ایک بات بظاہر بڑی عجیب جیسی لگتی ہے. خود حضرت ابو بکر کو یہ احساس دلایا گیا کہ پیچھے مدینے میں کون رہے گا, اتنی بڑی فوج چلے گی ادھر اور دوسرے ان دوسروں کے ساتھ لڑنے پہ لگیں گے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اگر گد آ کے اچک کے لے جائیں اور ہم میں سے کوئی چھڑانے والا یہاں باقی نہ ہو تو یہ کام پھر بھی ہو کے رہے گا, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کام. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دو سال کچھ مہینوں کے عرصوں کے اندر پھر پورے علاقے کو فتح کیا, اس پر کنٹرول مکمل کیا, اس نئی نبوت کا فتنہ ختم کیا اور اس کے ساتھ فتوحات بھی حاصل کی, یہ عزم تھا. پر ایک ہی بات یہ تھی کہ جس کام کو رسول اللہ نے جس طرح سے کیا اور اس کے نتیجے میں یہ نکلے. آج ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ عام طور پر دنیا کے سارے کاموں میں تو جو سائن سامنے ہوتا ہے اسے رکھ کے فالو کرنے میں کامیابی سمجھی جاتی ہے, لیکن آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو سائن دیا ہے اس کی فالو کرنے کو کچھ زیادہ ضروری کیوں نہیں سمجھا جاتا. اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت چھوڑ بھی دیا جائے تو کون سی حرج ہے, تو یہ تھوڑا سا چھوڑنے سے ہی تو سارے کا سارا نقصان ہوتا ہے. اس کی ایک معمولی جیسی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں دین کے معاملات کے اندر. مثلا صبح کی نماز اللہ تعالیٰ نے دو رکعتیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے بھائی سردی میں میں اٹھا ہوں, گرم بستر چھوڑ کر آیا ہوں, یہ بڑا راستہ میں نے طے کیا, دو رکعتیں کیا مسجد میں پہنچ رہے ہوں, چار نیت پہ کھڑا ہو جائے. ظاہر بات ہے آپ کسی سے پوچھیں وہ دو بھی خطرے میں ہو جائیں گے, نہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا, حالانکہ اس نے کوئی غلط کام تو بظاہر نہیں کیا, لیکن یہ بذات خود ایک غلط کام ہے کہ وہ بات کہ جو جس طرح سے رسول اللہ نے بتائی اس سے وہ ہٹ گیا, اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں. اسی لیے دین کے معاملات یا دنیا کے معاملات میں جو سنت جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے اس کی اتباع ہی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں. یعنی اس جنگ سے ایک بات یہ بالکل واضح اور سامنے نظر آ رہی ہے. اس سارے اس مقدمے کو اگر آپ پڑھیں تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں یہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اجتماعی کاموں میں بعض وقت معمولی جیسی غلطی ساری کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے سارے اتباع کرنے والے موجود ہیں لیکن تھوڑوں نے اس اجتماعی کام میں اگر غلطی کی ہے تو اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑے. آج ہم اپنے حالات پر بذات خود غور کریں اور اس بات کو یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی ایک مدت سے اس کام کو کرتی چلی آئی اور لگی ہوئی ہے. اس کے اندر اس کے ناکامی کے اسباب ہم پار سے دیکھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں کیوں آ رہے ہیں یا فلاں کام میں کیوں ہوئے یا ادھر کامیاب کیوں نہیں ہوئے یا ادھر کامیاب کیوں نہیں ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں بھی ساری اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کے سوچے کہ اس کام کے لیے کرنے کے جو تقاضے تھے اور میری جو ذمہ داری تھی اسے پورا کرنے میں کتنا کامیاب ہوں. اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر تو ہم اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور خدا سے گلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, تیری طرف سے کیوں کمی آئی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری طرف سے جو معاملہ ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے سلسلے میں بہت کو آگے جانا تو بڑی بات ہے, ہم نے اسے کوئی چھوا تک بھی نہیں ابھی تک. اس سلسلے میں جو کم سے کم قربانیاں دے جانی چاہیے اس راستے پر بھی ہم نے ابھی تک کوئی قدم نہیں رکھا. اس لحاظ سے اگر وہ رسول اللہ کی قیادت میں بھی اگر یہ بات ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا اتباع سے ہٹنے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو یہاں ساری کی ساری زندگی کا بڑا حصہ اگر اس اتباع سے ہٹا ہوا ہو تو اس کے ساتھ اگر ہم کام کرنے کے لیے چلیں اس میں کافی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ناکامی باہر سے نہیں ہے, اس کے اسباب باہر تلاش کرنے کے بجائے اندر سے تلاش کرنے چاہیے. ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں دیکھ لیں. دوسری چیز جو ہے اس سارے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ناکامی میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا اسباب اور وسائل کے ساتھ ہے اور اسباب اور وسائل کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے. ناکامی وہ کوئی ناکامی نہیں ہے کہ جو آدمی کی ہمت نہ توڑ دے. اگر آدمی اس دن ناکام ہو جائے گا جس دن اس نے ہمت توڑ دی. آپ یہ دیکھ لیں اگر صحابہ وہ خدا نخواستہ وہ شکست کھانے کے بعد اپنے ان زخمیوں کو اور اپنے ان شہیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور یا اس وقت یہی سوچنا شروع کر دیتے کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا اور اس وقت بر وقت اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یہ سطح تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو آیا تعداد کہ 630 آدمی دوسرے روز پھر رسول اللہ کے ساتھ تیار ہوئی تو اٹھے تو 750 آدمی, 700 میں سے 70 شہید ہو گئے, باقی ہر زخمی ان میں بعض ایسے زخمی تھے جو چل نہیں سکتے تھے وہ گدھوں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کر انہی زخموں کے ساتھ وہی بہتا ہوا خون وہی ٹوٹا ہوا جسم وہی سارا کچھ چاہ کے پھر آگے چل کر کتنے میل آگے چلے وہ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس راستے میں چلے اور جیسا آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا. ظاہر بات ہے کہ جیسا وہ وہاں جا کر 36 میل دور بیٹھ کر انہیں سوچے پہلے تو پتہ کی خوشی میں وہ سرکار تھے پھر سوچا آج کیا ہے تو وہ واپس آ رہے تھے انہیں پتہ چلا اب راستے میں وہ پہنچا ہے تو اس سے انہوں نے کہا جتنی فتح ہوگی اسی کو غنیمت سمجھا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے اندر لگاتار وہ سخت قسم کی جدوجہد کہ ہر ایک پر نگاہ ہر ایک پر نظر ہر چیز پر بر وقت اٹھ کے جانا یہ چیز اگر نہ ہوتی تو بھی یہ انقلاب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا. گویا اس میں ایک واضح بات یہ ہے کہ شکست ہو سکتی ہے وہ شکست مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتی لیکن اگر اس شکست کو لے کر نہ بیٹھتے اس شکست سے اگر یہ سبق لیا جائے جس طرح سے انہوں نے لیا اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتح تب ہوئی کہ یہی جنگ احزاب جو ہے کتنی بڑی فتح بنی ذرا اندازہ لگائیں آپ. یہی جنگ احد میں آپ تو خیر اکثر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دیے جاتے رہتے ہیں مدینہ شریف یہ جہاں سب مساجد ہیں یہاں سے یہ خندق شروع ہوئی تھی اور احد تک یہ گئی تھی تو یہ سب مساجد جو ہیں یہ دراصل مسجدیں نہیں تھیں، یہ دراصل ڈیرے تھے ان صحابہ کے جن کے نام سے ہیں، یہ حضرت علی کا ڈیرا، حضرت ابوبکر کا ڈیرا، حضرت عثمان کا، اور مسجد فتح کے نیچے حضرت سلمان کی مسجد تھی کے نام سے آتی ہے، یہ ان کا ڈیرا تھا، اور مسجد فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا تھا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ لگاتار کرتے کرتے یہاں تک یہ پہنچے، اور اتنے درشکستہ حالات کے اندر بھی اتنے سخت تھے کہ جیسا آپ نے واقعہ اندازہ لگایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بنی قریظہ کے ساتھ صلح کر لی جائے، تو فرمایا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو حال ہوتا ہے ہونے دو. جب اس طرح سے وہ ڈٹے تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کیا نکلا، کہ حضور نے اس مسجد فتح کو اس لیے فتح کہتے ہیں کہ حضور نے اس ان کے بھاگ جانے کے بعد یہاں اعلان فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہم حملہ کرنے کے لیے جائیں گے. اور تاریخ شاید ہے اس بات کی کہ پھر اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی مدینے کا رخ کرتا یا مدینے کے لیے سوچ بھی سکتا، ورنہ یہ چند روز پہلے یہ ایسے جمعیت سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آئے کہ خود اندر کے منافقوں نے کہا منافقت کی کیا ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یثرب لا مقام لکم. مدینے والوں پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑ کے تم فخر میں آ گئے، اب آئیے لڑائی دیکھنا ذرا، اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ایک طرف منافق یہ کہتے تھے اور قرآن یہ کہتا ہے، دوسری طرف ایمان والے یہ کہتے تھے کہ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہمارے ہاتھوں سے کافروں کو وہ مزہ چکھائے گا، ایک ایک تک جانا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ نے سب کٹھے کر کے ہم کو دے دی. یہ دیکھ لیں کہ ایمان کی وہ بات تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بعض وقت جنگ کے موقع پر یا مقابلے کے موقع پر تھوڑی جیسی ڈھیلی بات جو ہے یہ بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے، اور ایک مسلمان کو تو ڈھیلا ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جب اسے اپنی فتح اور کامیابی اور نصرت میں وہ اللہ تعالیٰ کا امداد اور تعاون کا وہ کہنا میں اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، اور جس کے لیے واضح ایک اعلان موجود ہے سورہ محمد کے اندر، یعنی یہ جملہ بذات خدا علی ایمان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو شکست دی، یا کافروں کے دل چھوٹے نکلے، یا کافروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور مسلمانوں کے حوصلے کیوں بڑھے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. جو شخص یہ سمجھتا ہے ایمان کے ساتھ کہ میرا مولا، میرا والی، میرا کارساز، میرا حامی، میری پشت پناہی کرنے والا میرا خدا ہے، اور ان کافروں کے ساتھ اس کی کوئی تائید و نصرت حاصل نہیں ہے، اور پھر خدا کے بارے میں یہ بات بھی رکھتا ہو کہ ان القوت للہ جمیع، یہ ساری طاقت اور قوت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے، تو ایسے ہی موقع پر آگے پتا چلتا ہے کہ واقعتا قوت کا مالک وہ اللہ ہے. قرآن نے سلسلے میں ایک اور مثال کی جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے دی تھی، اور مسلمانوں کو ان کی کامیابی کا ایک واضح راستہ جو بتا دیا تھا وہ یہ ہے، اور وہ واضح طور پر یہ کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے، ان کے ساتھ اللہ والے جو ہیں مل کے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، ان کو چوٹیں بھی لگیں، زخم بھی آئے، تکلیفیں بھی ہوئیں، لیکن فما وہانو و مستقانو و ما ضعفو کے لفظ ان کے لیے آتے ہیں. ان ظاہری باتوں نے نہ تو ان کو تھکایا، نہ ان کو دل شکستہ کیا، اور نہ انہوں نے کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا. یعنی ساری ان چیزوں کے باوجود کہ یہ حالات کیسے ہی مایوس کون تھے، لیکن ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. تو یا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سورہ آل عمران کے تبصرے کو سامنے رکھ کر اور پیچھے مسلمانوں کی ساری قوت کو اپنے اور ان کے سارے عمل کو سامنے رکھ کر آپ اس بات پر غور کریں کہ واقعتاً زخموں کے ساتھ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہر حال میں ہر خطرے میں بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کسی معاملے میں بھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کون سی بڑی بات ہے، دو تین سال میں حالات ایسے بدلے کہ مدینہ ایک ایسا قلعہ بنا کہ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا کافروں کے لیے مشکل ہو گیا، یہاں کوئی صورت نہیں ہے ہمارے بچنے. تو یہ ایک مسلسل عمل سے ایک بات بنتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے.